بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم را با منصور شام ای بیره داشو ای بیره داشو زینب بازار شام زینب دربار آن زینب بازار شام زینب دربار آن تم را با منصور شام تم را با منصور شام ای بیره داشو
کٹا کے
سو چکا ہے بازو کٹا کے
او باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامی فضله وامتنانه حمدا یکون لحقه قضا ولشکره ادا وإلی ثوابه مقربا ولحسن مزیده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صل علی محمد
ایک حدیث ہے جس کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اللہ، اے لوگوں، وہ اللہ جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے مَا سِوَى اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت اور غلامی سے بے نیاز ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز، کوئی انسان کسی چیز کو بلا سبب، بلا وجہ انجام نہیں دیتا، تو ممکن نہیں تھا کہ پروردگار عالم اپنی کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کو بلا سبب خلق فرماتا. انسان کی خلقت کا مقصد ہے، انسان کی خلقت کا سبب ہے، اور یہ سبب معرفت پروردگار ہے. اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اپنے مالک کو پہچانے. اس لیے کہ اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پاس معرفت نہ ہو. تو پروردگار عالم اس معرفت کے بارے میں سوال کرے گا اور اس معرفت کے بارے میں انسانوں سے پوچھے گا. یہی معرفت پروردگار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے اندر قیمت پیدا ہوتی ہے، اہمیت پیدا ہوتی ہے. جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا پروردگار کی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا انسان کی اہمیت بڑھتی جائے گی، اتنی انسان کی قیمت بڑھتی جائے گی. افضلکم ایمانا افضلکم معرفتا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ تمہارے درمیان ایمان کے اعتبار سے وہی انسان بہتر ہے جو معرفت کے اعتبار سے بہتر ہے. یعنی جتنی معرفت انسان کی بلند ہوتی جائے گی، اتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا جائے گا. تو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اعمال میں جو قیمت پیدا ہوتی ہے، اعمال میں انسان کے جو وزن پیدا ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں جو اہمیت پیدا ہوتی ہے، وہ اسی معرفت کی بنیاد سے ہے. جتنی پروردگار عالم کی معرفت، معرفت یعنی پہچان، پہچاننا، جتنا انسان اپنے پروردگار کو پہچانتا جائے گا، اتنا اس کے عمل میں قیمت بڑھتی چلی جائے گی، عمل اس کا قیمتی ہوتا جائے گا. نماز وہی مغرب کی 3 رکعت ہے، نماز وہی عشاء کی 4 رکعت ہے، فرق نہیں ہے. ماہ مبارک کے روزے وہی 30 دن کے ہیں، سب رکھیں گے، ہم بھی اور آپ بھی اور ایک مرجع وقت بھی اور امام زمان بھی، فرق نہیں پڑتا. ظاہری اعتبار سے عمل وہی رہتا ہے سب کا، لیکن عمل میں جو چیز وزن پیدا کر دیتی ہے، عمل میں جو چیز اہمیت پیدا کر دیتی ہے، وہ انسان کی معرفت ہے. ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ باطن ہے، وہ انٹیریئر ہے انسان کا، جو دکھائی نہیں دے رہا، یعنی معرفت، اس کے اعتبار سے وزن بڑھتا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، علی بن ابی طالب کا ایک سجدہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے، برابری نہیں کی جا سکتی. کیوں ہے یہ؟ اسی معرفت کی بنیاد پر. اس لیے کہ پوری کائنات کے پاس وہ معرفت نہیں ہے پروردگار عالم کی جو مولا کائنات کے پاس ہے. مولا کائنات سے مراد یہ سارے 14 معصومین، یہ 14 معصومین علیہم السلام سب ایک جیسے ہیں، ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ چونکہ پروردگار عالم کو اس دنیا میں ایک سسٹم کے تحت اور ایک عادی اور نارمل طریقے سے اس کائنات میں لانا تھا، لہذا کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی زوجہ ہے، کوئی ماں ہے، یہ اس دنیا میں یہ رشتے اس لیے ہیں کہ ایک عادی طریقے سے کائنات آگے بڑھتی رہے، ورنہ عالم انوار میں یہ پروردگار سے مشتق 14 نور ہیں، یہاں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. خیر ایک بحث تو لانی ہے کبھی انشاءاللہ. پروردگار سے مشتق 14 نور ہیں، جو کھل سمٹ جائے تو ایک، کھل جائے تو 14، ایک وقت بھی ایک ہے، 14 میں بھی یہ اسی طرح سے ایک ہے، آپس میں کوئی فرق نہیں. مثلاً اگر کربلا کے میدان میں جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، تو وہی کام انجام دیتے جو امام حسین نے انجام دیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہی کام انجام دیتے کہ جو انہوں نے انجام دیا. اور اگر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام صادق نے انجام دیا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں امام حسن ہوتے تو صلح کر لیتے مثلا، یا امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو صلح نہ کرتے، جنگ کر لیتے مثلا، ایسا نہیں ہے. حالات کے تقاضے کے اعتبار سے امام کی ذمہ داری ایک ہوتی ہے، اس وقت میں جو امام بھی ہوگا وہی کرے گا، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کا. بہرحال یہ بحث الگ ہے، میں اسے یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہ رہا، صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے آیا تو میں نے بیان کیا کہ یہ جو یعنی کسی ایک معصوم کے کسی ایک سجدے کو اگر ترازو کے پلے پر رکھ دیا جائے، دوسری جانب پوری کائنات مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ مقابلہ نہ اس لیے ہے کہ ان کی عربی بہت اچھی ہے یا تجوید بہت بہترین ہے یا وہ اصل عرب ہے، نہیں، بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ سجدہ جس معرفت کے ساتھ انجام دیا گیا ہے، اس معرفت کی اتنی قیمت ہے کہ کائنات کے پاس نہیں ہے دوسری معرفت ایسی. ہماری زندگی کا سب سے اہم موضوع معرفت پروردگار، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب آپ دیکھیے، میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث آپ کے سامنے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا اس پر. پروردگار عالم نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ طے ہو گیا. خود سرکار سید و شہدا کی حدیث سند ہے، ان اللہ عز و جل ذکرہ ما خلق العباد الا ليعرفوا، پروردگار عالم نے انسانوں کو، بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے، بات تمام کر دی امام نے. اب کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے حدیث کے اندر. اس کے علاوہ قرآن مجید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس ليعبدون کی تفسیر کی ای ليعرفون، چونکہ عبادت نتیجہ ہے معرفت کا، جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے اندر عبادت نہیں آ سکتی. ایک لفظ درمیان میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا اس پر. دیکھیے، نماز پڑھنا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے. آپ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ روزہ رکھنا اور ہے، عبادت کرنا اور ہے. ممکن ہے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو مگر عبادت نہ کر رہا ہو خدا کی، اس کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سامنے والا نماز پڑھ رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا، روزے سے ہے مگر عبادت نہیں کر رہا، نہیں حج کے لیے گیا ہے مگر عبادت نہیں کر رہا، جہاد کے میدان میں ہے مگر عابد نہیں ہے، یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے. ہم ممکن ہے کہ عبادت کر رہے ہوں، ہم ممکن ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن عبادت نہ کر رہے ہوں. عبادت ایک دوسری چیز ہے، عبادت ایک کیفیت دوسری ہے، عبادت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے.
عبادت. اب آپ دیکھیے میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں آ جاؤں نماز پڑھنے کے لیے, اول وقت اللہ اکبر, تاکہ پوری مسجد کے لوگ یہ جان لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تمام مراجع سے معلوم کریں کہ نماز باطل ہے, یہ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ عبادت نہیں کر رہے ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے تو شرک کر رہے ہیں. اگر ڈیپ اس میں دقیق ہو جائیے اس مسئلے میں تو شرک ہے یہ, کہ وہ نماز جسے صرف اور صرف پروردگار کے لیے پڑھنا چاہیے تھا ہم نے اس مالک کی عبادت میں مثلا آپ کو شریک کر دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ, دو آدمی ایک صحرا سے گزر رہے تھے, ایک میدان, چٹیل میدان, دھوپ عجیب, انہوں نے دیکھا کہ کچھ دور پر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے دھوپ میں کھڑا ہوا. ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی, کتنا عبادت گزار انسان ہے, اسی دھوپ میں جہاں چلنا مشکل ہو رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہوا. اس نے سن لی یہ بات کہ یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں, یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اسی دھوپ میں. اس نے جلدی سے نماز تمام کی اور کہا, بھائی میں روزے سے بھی ہوں. پہچانا آپ نے, بھائی میں روزے سے بھی ہوں, نہیں تو خالی نماز دیکھ رہا, میں روزے سے بھی ہوں. کیا ہے یہ؟ صرف اتنا ہی نہیں, آپ علماء سے معلوم کریں, میری بات نہ مانیں مجھے سے جاہل کی, علماء سے آپ دریافت کریں, مراجع سے پوچھیں, ہم نماز پڑھ رہے تھے, فرض کیجئے ہم نماز پڑھا رہے تھے اور مجھے اچانک ایک آواز آئی, یا اللہ, ہم نے پہچان لیا کہ دوسرے کوئی مولانا صاحب نماز میں شریک ہو گئے رکوع میں, ہم نے ان کی آواز کو پہچان لیا. اب ذکر رکوع سبحان ربی العظیم وبحمدہ اور اچھے انداز سے کہا تاکہ یہ مولانا صاحب سمجھ لیں کہ ہماری قرأت ان سے اچھی ہے, سبحان ربی العظیم وبحمدہ. تمام مراجع سے معلوم کریں نماز باطل ہو گئی, کوئی تکلف نہیں ہے, باطل ہو گئی. جس طریقے سے انسان دوران نماز قبلے سے منہ پھیر لے, نماز رہی اس کی کہیں باطل ہو گئی, پڑھتا رہے پڑھتا رہا ہے بہت کا پڑھتا رہے باطل ہو گئی. کیوں باطل ہو گئی؟ چونکہ اس نے قبلے سے منہ پھیر لیا. یہ نماز کیوں باطل ہو گئی؟ چونکہ نماز میں کسی کو شریک کر دیا. ریا, ریاکاری مبطل عبادت ہے, ریاکاری عبادت کو باطل کر دیتی ہے. آپ مسئلہ معلوم کیجئے کہ جہاں پر بھی نماز میں ذرا سا بھی کسی کے لیے کسی بھی فعل میں جزی فعل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ فلاں انسان سن لے میں اچھی طرح پڑھ رہا ہوں, باطل ہوئی, رخصت, فی امان اللہ, پھر سے پڑھیے, توڑ دیجئے نماز, پھر سے پڑھیے, باطل ہو چکی وہ جسے پڑھا جا رہا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھ رہا ہے مگر عبادت نہیں کر رہا. اگر عبادت کا تصور پیدا ہو جائے, اگر عبادت کا تصور آ جائے تو پھر کسی غیر پر انسان کی نظر ہی نہیں جاتی. کوئی دیکھنے والا, کوئی سننے والا, کوئی کہنے والا, کوئی پوچھنے والا, کوئی تعریف کرنے والا, کوئی واہ کہنے والا, کوئی سبحان اللہ کہنے والا, کوئی اس پر نظر ہی نہیں جاتی انسان کی. وہ صرف اپنے پروردگار کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے, درمیان میں کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہائے کون جو کچھ کہے ہماری نماز کے لیے. میرا ایک درمیان میں بات آئی, میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ عبادت, عبادت اگر بغیر معرفت کی ہے تو زیرو ہے. اور اسی معرفت کے ذریعے سے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں, ممکن ہے آپ کے جملے بڑے بڑے لگ رہے ہوں لیکن میں حقیقت کہہ رہا ہوں, ثابت کروں گا چیزوں کو. اسی معرفت کی وجہ سے عبادت میں وزن پیدا ہوتا جاتا ہے. جتنی معرفت کبھی ہوگی, جب میں جب انشاءاللہ معرفت میں گفتگو کروں گا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یعنی کیا مطلب معرفت کبھی ہوگی. جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی پروردگار عالم کی, اتنا ہی عبادتوں میں وزن بڑھتا جائے گا. آج میں گھڑی دیکھنا بھول گیا کہ شروع کئے بجے ہوئی کی تھی. چلیے انشاءاللہ یہی سے شروع کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اور ہم اس کائنات میں پیدا کیے گئے ہیں معرفت کے لیے. اللہ لیعرفوہو, بندے اسے پہچانے. یا کل جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھی کہ کنت کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لیعرف, میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے, پہچاننے معرفت کے لیے. اب اس معرفت کی, چونکہ میں معرفت کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں, اس معرفت کی اہمیت کو پہچانے. میرے عزیزوں, اگر ہم نے معرفت حاصل نہ کی تو زندگی میں کچھ نہیں کیا. آپ اسے یقین رکھیں جو کہہ رہا ہوں, اگر ہمیں پروردگار عالم کی معرفت نہیں آئی, زندگی میں کچھ نہیں کیا ہم نے, نل بٹا سناٹا کچھ بھی نہیں. اگر معرفت نہیں ہے تو اس جگہ پر میں دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا, ایک حدیث اور ایک مثال, تاکہ بات ہماری واضح ہو کہ اگر اس بات کیا کرنا ہے, اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں, سب بیکار ہو جائے گا اگر معرفت نہیں ہے. آپ دیکھیے, آپ نے اپنے ایک بچے کو کسی اسکول میں داخل کیا, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں داخل کیا کہ بچہ وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرے. سب لوگ کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم نے بھی داخل کیا بچے کو اسکول میں پڑھنے کے لیے. بچہ پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر کے وہ تعلیم حاصل کرنے لگا. ایک سال کے بعد آپ کی بچے سے توقع کیا ہے, ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے اس بچے سے؟ کہا اس بچے سے توقع یہ ہے کہ یہ اگر پہلی کلاس میں تھا تو دوسری کلاس میں جائے, یہی تو ہے یا کچھ اور ہے؟ کس لیے ہم نے اس کو اسکول بھیجا تھا؟ کہ یہ ایک سال پڑھے, پڑھ کر کے ترقی کرے اور ایک درجہ آگے بڑھ جائے. یعنی اگر پانچویں کلاس میں ہے تو ایک سال کے بعد چھٹی میں چلا جائے, ہائی اسکول میں ہے تو اگلے سال گیارہویں میں چلا جائے, گیارہویں میں ہے اگلے سال بارہویں, یہی تو ہوتا ہے. کہاں اسی لیے بھیجا تھا. بچہ اسکول گیا, پورے سال تک پڑھتا رہا اور جب رزلٹ آیا اس کا رپورٹ کارڈ, خدا نہ کردہ بچہ فیل. رزلٹ میں کیا ہوا کہ بچہ فیل ہے. آپ کیا کریں گے اس بچے کے ساتھ؟ اب یہاں پر انداز بدل جائے گا باپ, جیسے جیسے جتنا باپ کا اندر کا پریشر ہے اتنا ظاہر ہوگا, مختلف طریقوں سے غصہ اس بچے پر اترے گا. اگر کہیں باہر سے بگڑ کے آئے تھے, غصے میں تھے اور یہ سامنے رپورٹ کارڈ پڑ گیا تو اور مصیبت, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہیں یہ غصہ کہیں اتارا جاتا ہے, جبکہ یہ غلط ہے. غلط نہیں بلکہ نہایت غلط ہے کہ باہر سے بگڑ کر کے آئے, گھر پہنچے بالکل جیسے شمر کی طریقے سے داخل ہوئے کہ بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے. اور کچھ دن کے بعد نتیجہ یہ آتا ہے کہ بچوں کو انتظار نہیں رہتا کہ باپ نہ آئے تو بہتر ہے, باہر ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے. بیوی بھی سوچتی جب تک نہ آئے بہتر ہے, جبکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ گھر والے ہمارا انتظار کریں, کتنی دیر ہو گئی آئے کیوں نہیں, کتنی دیر ہو گئی پہنچے کیوں نہیں, یہ کہ سوچیں گے اچھا کچھ دیر اور سکون سے تو رہیں گے. اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا روب ہے گھر میں ہمارا کہ کوئی زور سے بولتا بھی نہیں ہے, روب نہیں ہے, روب نہیں ہے یہ, یہ کچھ اور ہے, بعد میں پتا چلے گا. جو ابھی مجبوراً دبا ہوا ہے, جب اسے اختیار ملے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. اصل کو ہے کہ کردار ایسا بن جائے کہ انسان احترام کرے. توجہ کیجیے گا, ایسا اصل یہ ہے کہ انسان پیغمبر کی کسی کو دروب میں دبا کے نہیں رکھتے تھے, کہ جب تک پیغمبر مسکرا نہ دے انسان پیغمبر سے گفتگو نہیں کر پاتا تھا. روب کا عالم یہ تھا, لیکن کسی کو جھڑکتے نہیں تھے, کسی سے نعوذ باللہ کسی سے بد کلامی پیغمبر نہیں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہوتی, پروردگار عطا کرتا. بہرحال اگر بچے کا رپورٹ کارڈ غلط آ گیا, فیل ہو گیا, تب کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے, سزا دیں گے, ماریں گے, جو ہی چاہے گا. مثلا بچہ, توجہ کیجیے گا اس پر, بچہ اپنے دفاع میں کہتا ہے, اپنا دفاع کر رہا ہے, ڈیفنس کر رہا ہے اپنا, کہ آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں ہم کو؟ آپ جا کے اسکول میں معلوم کیجیے, ہم ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں تھے, ایک دن بھی ہماری غیر حاضری نہیں ہے. ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہم نے کوئی کلاس نہیں چھوڑا, ہم مدرسے میں کسی سے لڑے نہیں ہیں, اسکول میں آپ معلوم کیجئے. ہم نے کسی استاد کی کسی ٹیچر کی بے احترامی نہیں کی, آپ جا کے پوچھئے. ہم نے مدرسے کی قالین مثلاً یا نہیں پھاڑی, میز کرسی نہیں توڑی, کھڑکی کے شیشے نہیں توڑے مدرسے کے, کسی بچے سے ہم لڑے نہیں ہیں. پورا سال ہم نے پڑھا ہے, دیکھیے ہماری کتاب کہیں سے پھٹی نہیں ہے. آپ اس بات کو بچے سے قبول کریں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اس بات کو آپ بچے سے قبول کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہو تم, یہ کون سا دفاع ہوا؟ ہم نے تم کو کیا شیشہ توڑنے کے لیے بھیجا؟ لیکن نہیں توڑا تو بڑی بات ہو گئی. مطلب مدرسے کی کھڑکی کا شیشہ تم کو توڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. استاد سے تم نے بدتمیزی نہیں کی, تمہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھی بدتمیزی. تم ہر روز کلاس میں گئے ہو, تمہیں جانا چاہیے تھا, بھیجا اسی لیے گیا تھا. لیکن جو تمہارے اسکول جانے کا اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال کے بعد تم ترقی کرو. توجہ کریں, شیشہ نہیں توڑا تو نہیں توڑا, بدتمیزی نہیں کی تو نہیں کی, نہیں لڑے تو نہیں لڑے, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں اگر تم کلاس میں آگے بڑھ گئے ہوتے تو یہ تمہاری ساری باتیں اچھی لگتی ہمیں, لیکن تم کلاس میں آگے نہیں بڑھے, وہیں کی وہیں ٹکے ہو جہاں کے لیے بھیجا تھا. ہم نے تمہیں مدرسے میں داخل کیا تھا کہ تمہیں ایک سال آگے بڑھ جانا, پانچویں میں چھٹے میں آ جانا, تم نہیں گئے, اور اب کہہ رہے ہو ایسا, آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. توجہ کریں, سرکار سید و شہدا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا معرفت حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم نے معرفت حاصل نہ کی اور روزے قیامت پہنچے پروردگار کے سامنے, ہاں آؤ ذرا کہاں سے معرفت کتنی تمہارے پاس ہماری؟ پروردگار تم نے کبھی سنا ہی نہیں کیا چیز ہے؟ ارے ہم نے تمہیں کائنات بھیجا تھا پہچاننے کے لیے. یہ میں زبان قال میری ہے, مالک ہم نے نمازیں پڑھی, پروردگار دیکھ ہم نے روزے رکھے, مالک ہم نے غیبت نہیں کی, ہم جھوٹ نہیں بولے. کہا تمہیں جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, نہیں بولے یعنی کیا مطلب؟ تمہیں غیبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, تم کو تو نماز پڑھنا ہی تھا, ہم نے واجب کی تھی تم پر, تمہیں تو روزہ رکھنا ہی تھا, ہم نے واجب کیا تھا. جس لیے ہم نے تمہیں بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں, جس لیے ہم نے تمہیں اس مدرسے میں اس اسکول میں اس دنیا کے بھیجا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہ معرفت ہے, پہچان ہے, کتنی معرفت لے کر کے آئے ہو ہماری. غیبت نہیں کی کہ کیسے ایک شیشہ نہیں توڑا, استاد کا احترام کیا, کیا ہے نماز پڑھی, کہ یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن جو تمہاری خلقت کا اصل مقصد تھا وہ کہاں ہے؟ جس کو سرکار سید و شہدا نے کہا کہ ما عند اللہ عز و جل ذکرو ما خلق العباد الا لیعرفو, پروردگار عالم نے بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ بندے اسے پہچانے. یہ مثال آپ کے سامنے آئی, بات واضح ہوئی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ حدیث میں لا يقبل الله عملا الا بمعرفت. توجہ کریں آپ, خطرناک مرحلہ فکر ہے یہ. لا يقبل الله عملا الا بمعرفت, پروردگار کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ. لا يقبل الله عملا الا بمعرفت, پروردگار عالم کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے, کوئی عمل قبول نہیں کر رہے آپ, نہ استاد کا احترام کرنا قبول ہو رہا ہے, نہ شیشے کا نہ توڑنا قبول ہو رہا ہے, نہ ایبسنٹ نہ ہونا قبول ہو رہا, کچھ نہیں قبول ہو کیا جا رہا. کیوں؟ چونکہ جو تمہارا اصل مقصد تھا اسکول جانے کا کہ تم ایک کلاس آگے بڑھ جاؤ, وہ کہاں ہے؟ ولا معرفت الا بعمل, معرفت بھی نہیں ہے مگر عمل کے ساتھ, معرفت بھی نہیں ہوگی مگر عمل کے ساتھ. اب یہ کیسے؟ مثلا بچہ پاس ہو گیا, اس نے ایک کلاس آگے بڑھ گیا, وہ ایک کلاس آگے بڑھ گیا, پانچویں تک چھٹے میں چلا گیا, لیکن جب رزلٹ آیا تو اس کی ایک لسٹ ہے شکایت کی, تو اس پر بھی باپ تنبیہ کرے گا, ٹھیک ہے پاس ہو گئے, لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تم جب پڑھنے میں اتنے اچھے تھے تو تمہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بس جو تم نے ریکارڈ خراب کیا اپنا, جو تم نے مدرسے میں ساری باتیں کی ہیں, اب اس پر تنبیہ ہو رہی ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں. اصل کیا ہے؟ معرفت. توجہ کریں آپ, فمن عرف دلته المعرفة على العمل, جس انسان نے معرفت حاصل کر لی پروردگار عالم کی, جس نے مالک کو پہچان لیا, دلته المعرفة على العمل, اس کی یہی معرفت اس کو عمل کی طرف لے جاتی ہے, یہی پہچاننا, یہی معرفت ہے جو اسے عمل کی طرف لے جاتی ہے. وَمَن لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَتَ لَهُ, اور اگر کوئی انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے پاس معرفت ہے ہی نہیں. یہ حدیث ہے. پروردگار عالم نے ہم کو معرفت کے لیے بھیجا, اتنا مہم مسئلہ ہے معرفت ہے پروردگار. بات آگے بڑھے گی, میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مجھ سے کہا گیا تھا لیکن میں کیسے کہوں, ہمت نہیں پڑتی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. عجیب سا نہیں ہے کہ میں 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آ گیا اور آپ پھر بھی دور بیٹھتے ہیں؟ مطلب کتنی عجیب سی گفتگو. مطلب پاس ہونا چاہیے تاکہ, اور یہ آج دنیا میں کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اصل معرفت ہے, ہم نے تمہیں کائنات میں بھیجا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ اس پر اگر میں پہنچ سکوں گا تو گفتگو کروں گا آپ کے سامنے یعنی کیا. لیکن جب معرفت ہوگی تو انسان عمل کرے گا, اور جب تک معرفت نہیں ہے انسان عمل نہیں کرتا. اگر عمل کرتا بھی ہے تو عادتن ہے. عبادت اور عادت میں فرق ہے. ہماری کتنی نمازیں ایسی ہیں جو عادت ہے, ماں باپ نے بچپن سے لگا دیا, لگے ہیں. ایک انسان کو لگا دیا گیا, وہ اپنا کام کر رہا ہے کسی جگہ دکان پہ, ہم کو لگا دیا گیا مسجد میں لگے ہوں گے. یہ نہیں ہے اصل میں, یہ کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کہ پڑھنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے, نو پڑھنا ہی ہو تو نہیں ہو تو پڑھنا ہی, یہ نہیں ہے. بلکہ معرفت پیدا ہو کہ دل تڑپ کے یہ چاہے کسی کے سامنے جھکنا ہے, کسی کے سامنے پیشانی جھکانی ہے. یہی آپ دیکھ لیں, جو یہ عادت پہ لگا رہتا ہے, ذرا سا عادت بدلی یہاں سے وہاں کہاں گیا پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اگر معرفت کے ساتھ انسان عمل کے میدان میں آ جائے تو پھر تو سب دنیا الٹ جاتی ہے. کل آپ نے ایک بات سنی, میں جلدی سے اس کو اپنی اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں, توجہ کیجئے. مولا کائنات کا ایک سپاہی بنام مالک اشتر, آپ کے معلوم مالک کی فضیلت کتنی ہے؟ اگر جناب مالک کی فضائل کی کتاب سے سارے صفحات کو مٹا دیا جائے اور علی ابن ابی طالب کا صرف ایک جملہ لکھ دیا جائے, مالک کے لیے بہت ہے. معلوم ہے جملہ کیا ہے مولا کائنات کا؟ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جناب مالک کا جو جملہ مولا کائنات کا جو جملہ جناب مالک کے لیے ہے, رحم اللہ مالکن، رحم اللہ مالکن، خدا مالک پر رحمت نازل کرے. کانل اشتر لی کما کنتو لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے میں رسول کے لیے تھا. سوچ رہے ہیں آپ کہ کس چیز نے مالک کو یہاں تک پہنچا دیا؟ بہادری کی بنیاد پر، صرف اس لیے کہ مالک بہادر تھے؟ نہیں نہیں، مالک کی بہادری کے لیے نبی طالب کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو باب خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ لیتا ہے، اسے کس کی ضرورت ہے؟ کس چیز نے مالک کو مالک بنایا؟ سوچنے کا مقام ہے. آپ دیکھیے کس چیز نے بنایا کہ مالک کس منزل پر ہے، معرفت کی یا کس چیز کے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ مالک سے بحث نہیں ہے اس وقت، جو واقعہ ہے اس سے بحث ہے. کوفے کے بازار سے جناب مالک گزر رہے ہیں، ایک ایسا انسان، ایک بہادر انسان، نظریں جھکی ہوئی، سر جھکا ہوا بازار سے جا رہے ہیں. چند اوباش قسم کے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ اٹھا کر کے کہا چلو کچھ تفریح کی جائے، اٹھا کر کے مالک کی طرف پھینک دیا. جناب مالک نے مڑ کر کے دیکھا، وہ ہنس لیے، بات ختم ہوئی. کیونکہ شریف انسان جا رہا سمجھو جیسے بے وقوف ہو گئے. کسی بزرگ نے دور سے دیکھا، جلدی جلدی آیا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہوگا کوئی. کہا ہوگا کوئی نہیں، علی بن ابی طالب کا فوج کے کمانڈر مالک ہے. کیا مالک ہے؟ جی مالک ہے. یہ ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے. اب جو معرفت پیدا ہوئی مالک کی، توجہ کریں، ابھی تک مالک کی معرفت نہیں تھی، مالک کو پہچانتے نہیں تھے. کہہ رہے ہوگا کوئی، جب کہیں مالک اشتر ہے تو سنا، تو اب ہمت نہیں پڑ رہی کہ مالک کے سامنے آ سکیں، جناب مالک کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. اب اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی مجال نہیں ہے کہ مالک سے معافی مانگنا اگر ڈر کے مارے. کیوں؟ چونکہ معرفت آ گئی. توجہ کیجیے، پیچھے پیچھے مالک کے چلے، جناب مالک کے قدم رکے بھی نہیں، سیدھے مسجد کے اندر مڑ گئے. جا کر کے مصلے پر آئے، اللہ اکبر، ہم جیسا ہوتا تو کچھ دیر وضو میں لگتی، لیکن یہ تو دائم الوضو ہے، مالک ہے، مولا کائنات کا چاہنے والا ہے. اب یہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، ادھر مالک کی نماز تمام ہوئی، فوراً آگے جو مالک نے ہاتھ اٹھائے، فوراً آئے کہ شاید بد دعا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے. کہا ہم تمہارے لیے تو مسجد آئے ہیں، ہم تمہارے ہی لیے مسجد آئے ہیں، پروردگار تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ سچ بتائیے کہ دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے اپنے، ہم میں آپ میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسا عمل کیا ہے اپنے کسی مومن بھائی کے لیے؟ میں نے تو نہیں کیا آج تک، آپ نے کیا بتائیے؟ کسی ایک مومن کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے جا کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کے پروردگارا ہمارے اس برادر مومن سے اس صفت کو دور کر دے. سنا ہم کیا ہم نے آج تک؟ کسی برے کو برا کہنا بہت آسان ہے، کسی برے کی برائی کو چاروں طرف اچھالنا بہت آسان ہے، کسی برے سے اپنے دامن کو بچا کے الگ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اس برے کو اچھے راستے پر لانا، یہ علی کے چاہنے والے کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. فمن عرف دلته المعرفة على العمل، جس انسان کو معرفت حاصل ہو جائے، جو انسان پہچان لے کہ معرفت اس کو عمل پر مجبور کر دیتی ہے. کوفے کے چند اوباش نے مثلا اگر مالک کو پہچان لیا تو مجبور ہے معافی مانگنے پر. یہ معافی مانگنے کا عمل کہاں سے پیدا ہوا؟ اسی معرفت کا نتیجہ ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ کے بتائیے، جب تک مالک کو نہیں پہچانا تھا تو عمل دوسرا تھا، لیکن ادھر معرفت آئی مالک کی، ہمارے مالک ہے یہ، تو کارنامے مالک کے سن چکے تھے، تو اب مجبور کر دیا اس معرفت نے کہ معافی مانگے جا کر کے. ایک مخلوق ہے مالک کی سے زیادہ کچھ نہیں، ایک مخلوق کی اگر معرفت آ جائے تو مجبور کر دیتی ہے معافی مانگنے پر اگر غلط کام کیا ہو. تو اگر خالق کی معرفت آ جائے، اگر ذات واجب کی معرفت پیدا ہو جائے، تو کیا مجال ہے کہ انسان گناہ کر لے؟ جس وقت انہوں نے مالک کو پہچان لیا تھا، ہمت تھی کہ مالک کے سامنے آ کر کچھ کہہ دیتے، سوال ہی نہیں ہے، ایک خوف داری تھا مالک کا. میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں، باطن تو الگ موضوع ہے. اگر خالق کی معرفت آ جائے تو ممکن ہے انسان گناہ کر لے. اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، جناب مولا کائنات، کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرو. فإن الشاهد هو الحاكم، اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کل یہی حکم کرنے والا ہے. جو آج شاہد ہے، جو آج گواہ ہے، جو آج مشاہدہ کرنے والا ہے، کل یہی حکم کرنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ معرفت ہے. آپ سوچیے، اگر ہمارے پاس معرفت ہو تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دیکھنے کی بحث کیا ہے؟ ہم گناہ کریں گے؟ سوال ہی نہیں. اگر معرفت پروردگار پیدا ہو جائے، ہم خدا کے نام پر کیا جانتے ہیں؟ خے دال الف، بس خے دال الف یعنی خدا. ماں نے بچپن میں کہا تھا اللہ ایک، آج بھی وہی اللہ ایک. بحث یہ نہیں کہ معرفت آئے تو اللہ دو ہو جائے، لیکن اس اللہ ایک تو بچانا آج تک، یعنی کیا؟ تو بہت ثقیل بحثیں ہیں یہ علم کلام کی اور فلسفے کی، کہ جہاں آ کر کے انسان پتہ چلتا ہے یعنی کیا مطلب. خیر میں وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا غالباً، لیکن میں سے مقدمات اگر طے کر لوں تو کامیاب ہوں اپنے لیے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر پروردگار کی معرفت آ جائے، معرفت اللہ اعلی المعارف، سب سے بلند ترین معرفت میں کون سی معرفت ہے؟ خدا کی معرفت، کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے. اور جب معرفت پروردگار پیدا ہو جائے تو اب کوئی خیال نہیں آتا اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. دکان پہ ہم کھڑے ہیں، گاہک ہمارے سامنے آیا کچھ لینے کے لیے، اس نے ادھر دیکھا، ہم نے کام کر دیا. کیوں معرفت نہیں ہے مالک کی؟ اس نے نہیں دیکھا، اس نے تو دیکھ رہا ہے. توجہ کریں. اور جس نے دیکھا ہے اس کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، جس نے دیکھا ہے وہی کل فیصلہ کرنے والا ہے. روزے محشر جب کھڑے ہو گئے، کیا کہتے ہو؟ میں نے خود دیکھا ہے، تم کیا کہہ رہے تھے؟ اب اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، جو آج دیکھ رہا ہے کل یہ حکم کرنے والا ہے. یہ معرفت کی منزل ہے. اور جتنی معرفت کمی ہوتی جاتی ہے اتنا انسان درست ہوتا جاتا ہے، اتنا عمل میں وزن پیدا ہوتا جاتا ہے. ہم کو رات کو آپ دیکھیں، نماز کا وقت آیا، چلا گیا، کوئی احساس نہیں ہوا، کوئی احساس نہیں ہوا کہ نماز کا وقت مثلا آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا. اور اگر کہہ بھی دیجئے تبھی تو بہت وقت ہے. آپ عجیب آدمی ہے، پہلے ہی پڑھنے کوئی ضروری ہے؟ ابھی تو وقت ہے. پروردگار عالم نے جب اتنی چھوٹ دی تو ہم کون ہوتے کہنے والے؟ صحیح بھی ہے، ہم کون ہوتے کہنے والے. لیکن اگر معرفت پیدا ہو جائے پروردگار عالم کی، تو نماز پہ نہیں، نماز سے پہلے منتظر رہتا ہے، نماز سے پہلے منتظر رہتا ہے. حافظوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ کیف یحافظون يحافظوها امتحنوا شیعتنا ان مواقف کی صلات کیف يحافظوها, ہمارے شیعوں کا امتحان لو نماز کے وقت پر, کیف يحافظوها کہ وہ اس نماز کے وقت کی کیسی حفاظت کرتے ہیں. عند مواقع کی صلات, عند صلات نہیں کہہ رہے امام کہ شیعوں کا امتحان لو نماز کے ذریعے سے کیسے نماز کی حفاظت کرتے ہیں, نہیں, عند مواقع کی صلات نماز کے اوقات کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ دعاؤں کے اندر ایک سمندر ہے کہ جو معرفت کا بہایا بہ رہا ہے, ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر معرفت کا ہے جو ہمیں سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر پایا جاتا ہے. میں بتا اس کی تو گنجائش نہیں ہے, میں تو پھر صرف معرفت کی اہمیت پر ابھی گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے شیعوں کو پہچانو کہ کیسا نماز کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں. اگر معرفت پیدا ہو جائے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچے سے کہ چلو نماز پڑھو. آج آپ دیکھیے جہاں جائیے, مور صاحب داڑھی کے لیے پڑھ دیجیے گا, یہاں لوگ داڑھی نہیں رکھتے, پردے پہ گفتگو کیجیے گا, یہاں لوگ پردہ نہیں کرتے, کم فروشی پہ گفتگو کیجیے, یہاں لوگ کم فروشی کرتے ہیں, اس بات پہ کیجیے, اس بات پہ کیجیے, ہم لوگوں نے کہا جاتا ہے, درد مند لوگ آتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں پتے کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک پتا کاٹیے گا دوسرا نکل آئے گا, اس کو کاٹیے گا کچھ اور ہو جائے گا. اصل چیز جو جڑ ہے وہ معرفت ہے, جڑ جو ہے وہ معرفت ہے. اگر وہاں منزل درست ہو جائے تو یہ ساری باتیں خود بخود درست ہو جائیں گی, کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک جوان اگر پہچان لے جناب علی اکبر کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسی اور طرف جا سکتا ہے؟ یہ نماز سے دور ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی؟ ایک ہماری بچی اگر پہچان لے جناب سکینہ کو یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تو کیا سمجھتے ہیں یہ حجاب سے دور ہو سکتی ہے؟ اصل کمی معرفت کی ہے. اور اگر اس چیز کو حل کر دیا جائے, اور باقی باتیں چالا کل کروں گا آپ کے سامنے اسی معرفت کی اہمیت پر, اگر اس چیز کو حل کر دیا جائے تو ساری باتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. آج آپ دیکھیں اب گھروں میں جائیے تو پورے گھر کی فکر پتہ چل جاتی ہے ڈرائنگ روم سے خالی. ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی فوٹو کو دیکھیے, خود لگ جاتا ہے گھر والے کیسے ہیں. کہیں پر ایسی فوٹو لگی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ورزش کار آدمی ایکسرسائز کرنے والا, کہیں پر اس طرح کی فوٹو لگی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرکٹ وکٹ سے ان کو شوق ہے. چونکہ عکاسی ہوتی ہے اس چیز میں, اس طرح کے لوگ فوٹو لگاتے ہیں, اب جس طرح کا آئیڈیل بناتے ہیں. کیوں انسان مجبور ہے کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے, کسی کی تکلیف کرے ان تمام چیزوں میں زندگی گزارنے میں؟ اگر ہم اپنے جوان کو جناب اکبر کی معرفت دلا دیں تو یہ کسی طرح جا ہی نہیں سکتا. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ کسی طرح جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ انسان کمال کا دیوانہ ہے اور جوانی کا کمال اکبر سے بہتر ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو یہ کہاں جائے گا؟ سوال یہ تک ہی چلا جائے. صرف آپ اس کو پہچانوائیں جناب علی اکبر کو, معرفت کرائیں جناب علی اکبر. بہت مہم سبجیکٹ ہے ہماری زندگی کا, اسی لیے کہا گیا کہ ما خلق العباد الا ليعرفوا, مگر یہ کہ بندے اسے پہچاننے بس ختم کر دیا. عزیزوں میں نے یہ معرفت کی منزل, معرفت کی بات کہنا نہیں پڑتا کچھ. ادھر معرفت پیدا ہوئی, ادھر عمل سامنے. جب تک معرفت نہیں ہے اس وقت تک آپ دیکھیے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی حجت پروردگار کا راستہ روکنا,
یعنی مشیت پروردگار کی راہ میں آڑے آنا، یعنی خدا سے جنگ کرنا۔
مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابت میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ حسین ابن علی کون ہے؟ مشیت پروردگار۔ اگر اللہ کی مشیت کو جسم دے دیا جائے تو حسین ہے، اگر اللہ کی مرضی کو جسم دے دیا جائے تو حسین بن جائے اس وقت۔ اور اس مرضی پروردگار کے سامنے آیا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ یعنی کیا خدا چاہ رہا ہے کہ ادھر جائیں؟ کہتا ہم نہیں جانے دیں گے۔ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ معرفت نہیں ہے، ابھی جانتا ہے پہچانتا نہیں ہے۔ بہادر اتنا ہے، بہادر اتنا ہے، جرات آپ دیکھیں کہ جہاں سارے بنی ہاشم موجود ہیں، حتیٰ ابو الفضل العباس، اور ایسے موقع پر لگا پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ کیا کرے امام حسین، کیا کرے امام حسین اس کے ساتھ؟ سوچے اس چیز کو کبھی آپ اس جہد سے دیکھیں۔ مصائب بالآخر مصائب ہیں، طے ہے، ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ دشمن تھوڑی روئے گا، لیکن اس جہد سے بھی دیکھیں۔ اور اب جو آنسو نکلے گا وہ معرفت کا ہوگا۔ اس جہد سے آپ دیکھیں امام حسین کے ساتھ کیا کریں۔ امام حسین اگر صرف اشارہ کر دیں، ہلکا سا آنکھ سے اشارہ کر دیں، ابو الفضل العباس لمحوں میں سر غائب کر دیں گے اس کے سامنے سے۔ اتنا بڑا شجاع ہے عباس، کوئی تمام کھیل نہیں ہے۔ اور خالی اشارہ کر دیں جناب امام حسین جناب عباس کو، تو ابھی لمحوں میں سر کی بدل بسر نظر نہیں آئے گا۔ سر تو کٹ جائے گا اس کا، لیکن یہ اپنا نہیں بن سکتا۔ سر کاٹنے میں کون سی خاص بات ہے؟ مارنا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ امام اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں پوری کائنات ہوتی ہے۔ اگر مارنا ہوتا تو ایک لاکھ کا لشکر نہیں، پوری کائنات الٹ جائے، امام ایک اشارے سے فنا کر دے گا، ایک اشارے سے فنا کر دے گا امام پوری کائنات کو اگر چاہے لے۔ بہرحال وہ بحث دوسری ہے، لیکن کیا کرے حسین اس کے ساتھ؟ امام حسین جانتے ہیں کہ یہ اس کے اندر معرفت کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، اس کو معرفت دلانی چاہیے۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، کچھ ہم ایسا کریں کہ اس کی معرفت جو خاک کے نیچے جو چنگاری دب گئی ہے وہ خاک ہٹ جائے، چنگاری باہر آ جائے، کچھ ایسا کریں۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس چیز، میں نے پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس چیز کو، اس اعتبار سے کہ خاک کے نیچے جو چنگاری دبی ہے اس کو خاک ہٹا کر کے چنگاری باہر آ جائے، پھر کام ہو جائے گا۔ کیونکہ معرفت کی کمی ہے اس کے اندر، ابھی جو اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے لے جانا فرض پر، معرفت کی کمی۔ نہ مارنا تو کوئی مشکل نہیں امام کے لیے، کرے کیا امام حسین؟ امام اس کو نہیں کہتے جو کسی کی توہین کرے، امام یعنی پیکرے ہدایت، امام یعنی پیکرے نجات، منجی بشر۔ امام نے کیا کہا؟ ثقلت کا امک یا حر ما تری، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تجھ پر روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ جملہ کیوں کہا امام حسین نے؟ اس کی ماں کی توہین کرنا مقصود ہے امام حسین کو؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کسی امام کے لیے جس طریقے سے اس بلب سے اندھیرا نہیں نکل سکتا، اسی طریقے سے کسی امام سے توہین آنے جملے نہیں نکل سکتے جب تک ان کے اس میں ہدایت نہ ہو۔ کہیں نہ کہیں پیکر ہدایت ہے امام، چاروں طرف سے صرف ہدایت آئے گی۔ کیا ہوا نتیجہ؟ کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا جاتا ہے؟ ماں کا تذکرہ کیا ایسے موقع پر؟ کہہ دیتے حسین تو گمراہ ہو گیا ہے، تو جہنم میں جانے والا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ ان جملوں سے اس کے اندر معرفت نہیں پیدا ہوگی۔ اس جملے کا امام حسین نے انتخاب کیا کہ جو حر کے لیے معرفت دے سکتا تھا، اور یہ وہ آخری انجیکشن ہے جو حسین حر کے سینے پر لگا رہے ہیں۔ اگر اس سے واپس آیا تو آیا، ورنہ پھر صاف جہنم، کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخری چیز ہے امتحان حسین ابن علی جو ہر سے لے رہے ہیں. میں جیسے ہی ہر نے یہ دیکھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے,
سر جھکا دیا, ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا, کہا حسین اگر ایسے موقع پر کسی نے میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا ہے میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے, میں سوائے خیر و خوبی کے بی بی کا نام بھی نہیں لے سکتا.
معرفت آ گئی, وہ معرفت کی چنگاری جو خاکستر, جو خواہشات کے خاکستر میں دبی تھی, اس کو حسین نے کوریت کے نکال دیا. اس کے بعد آپ دکھائے ہو حسین نے کچھ کہا, خاموش ہو گئے, سمجھ گئے کہ کیا ہوا, ہو گیا, کامیاب ہو گئے. آخری امتحان تھا ہر کا, اگر پلٹ کے جناب سیدہ کا تذکرہ کر دیتا صاف جہنم. خاموش ہو گیا, اپنے تمام جذبات کو روک دیا. کیوں؟ چونکہ سیدہ کی معرفت آئی, پہچانتا تھا جناب سیدہ کو, دبی تھی معرفت, ابھار دیا حسین نے. خاموش ہو گیا. اسی عالم میں چلتے چلتے کہا حسین نے, گھوڑا رک گیا, کربلا آ گئی, آج شب جمعہ ہے نا, کربلا آ گئی. امام حسین کربلا میں گھر گئے, دن بدن لشکر آنے لگے, چاروں طرف سے فرزند زہرا گھرنے لگا. یہاں تک کہ نو محرم آئی, نو محرم کا دن وہ دن ہے جب تمام لشکر کربلا پہنچ چکے ہیں, جنگ کی تیاری ہو چکی. امام حسین نے کہا, عباس اگر آج کی رات ان لوگوں کو منصرف کر سکتے ہو تو کرو, یہ جملے ہیں مقتل کے, اگر آج کی رات ان لوگوں کو جنگ سے منصرف کر سکتے ہو تو کرو. خدا جانتا ہے کہ میں انی احب تلاوت القرآن, کہ میں نماز کو, احب الصلاۃ و تلاوت القرآن, کہ میں کتنا نماز کو اور تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں, خدا جانتا ہے. یہ جملے ہیں امام حسین السلام کے. جناب عباس آئے, ایک رات کے لیے جنگ رکوا لی ابو الفضل العباس نے, بات مان لی گئی کل جنگ ہوگی. امام حسین نے دوسری مرتبہ ہر کو موقع دے دیا, وہاں معرفت بھاری تھی ہر کی, یہ وقت دیا ہر کو تاکہ رات کی تاریکی میں سوچنے کا موقع ملے. ایک شخص کہتا ہے فوج یزیدی کا کہ میں نے ہر کو دیکھا, عجب حال تھا ہر کا, ہر کے بدن میں کپ کپاہٹ تھی, تھر تھر آ رہے تھے ہر. چہرے کا رنگ ہر کا بدلا ہوا تھا, آثار خوف و ہراس ہور پر تاری تھے. میں قریب گیا, میں نے کہا ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کا سب سے دلیر انسان کون ہے میں تمہارا نام لیتا, یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ہور نے کہا تم نے پانی پیا ہے؟ اس نے کہا ہاں پیا ہے. کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں پلایا ہے. کہا نہ پلایا ہو تو جاؤ پلا لو. کہا ایسا لگا جیسے ہور ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, ڈال رہے ہیں ہمیں. میں چلا گیا, لیکن مجھے ہور کی کچھ کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ٹہل رہے ہیں ہور, کبھی خیمے کے اندر آتے ہیں, کبھی باہر جاتے ہیں, کبھی اندر آتے ہیں, عجیب سی کیفیت ہے ہور کی. غلام نے کہا کہ آقا چلیے کھانا کھا لیجیے, کھانا لگا ہے. کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا, پھر کچھ نہیں. جب اصرار کیا تو ہاتھ پکڑا اپنے غلام کا لے کر کے تاریکی میں کچھ دور گئے. کہا سنو کچھ آواز آ رہی ہے. ہاں آواز آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کیسی آوازیں آ رہی تھی؟ مقتل کے جملے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے لَهُمْ دَوِيٌ كَدَوِيٍ نَحْلِي بَيْنَ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ وَقَائِدٍ وَقَامٍ قَائِمٍ. حسین ابن علی کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں اسے شہر کی مکی کے چھتے سے بھنبھنانے کی آواز آ رہی ہے. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی قعود میں ہے, کیا کہنا ان آخری رات کے سجدوں کا, کیا کہنا ان آخری رات کے رکوع کا. سب کو حسین بتا چکے ہیں یہ کل تمہاری شہادت ہوگی, یہ تمہارا مقام ہے, سب دکھایا جا چکا, اور اب آخری رات کے رکوع کا حال نہ پوچھو. کوئی رکوع میں رکا ہوا سبحان ربی العظیم وبحمدہ, کوئی سجدے میں پڑا ہوا سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ, کوئی قرآن کھولے ہوئے تلاوت آیات الہی کر رہا ہے, اور اسی میں کچھ بچے بھی کہہ رہے ہوں میرا لعتش ہائے پیاس, اور پوچھتے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کا کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کہ سن ایسے عالم میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پاتا ہوں. کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہ صبح ہونے دے, صبح ہونے دے, سپیدے سحر نمودار ہوا, صبح ہوئی, حر عمر سعد کے سامنے آئے. عمر سعد کیا ارادہ ہے؟ کیا جنگ ہوگی؟ عمر سعد نے کہا جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کم از کم حال یہ ہو کہ سر کٹ رہے ہو, ہاتھ پیر کٹ رہے ہو. حر کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ حر کو یہ نہیں بتاتا کہ بات یہاں تک آ جائے گی. جنگ ہوگی تو پھر میں چلا, گھوڑے کے رخ کو موڑا چلے, اب کوئی طاقت نہیں ہے جو حر کے پیروں کو روک لے. بھائی ملا, بھیا کہاں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف. کہ میں بھی چلوں گا. کہا بیٹا ملا. بابا کہاں؟ کہا مولا کی جانب. کہا ہم بھی آئیں گے. کہا غلام نے کہا کہا اس سے موقع پہ نہ چھوڑو, ہم بھی چلیں گے. کہا چلو. ایک چھوٹا سا کارواں لیے ہوئے حر حسین کی طرف, امام حسین سے امام حسین کے چاہنے والوں نے کہا مولا ہر آ رہا ہے, ہر آ رہا ہے, کہ جاؤ میرا مہمان ہے, استقبال کے لیے جاؤ. اللہ اللہ, اتنا کریم گھرانہ ہے یہ. آئے امام حسین کے پاس, آئے ہاتھوں کو جوڑا, فرزند رسول کیا مجھ جیسے خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی؟ آپ ایک جملہ مجھے دکھا نہیں سکتے مقتل میں کہیں امام حسین نے حر کی خطا کا حر کو احساس تک دلایا. چلو تم نے کیا تھا, بہت بڑا کام تھا, لیکن ہم بخشے دیتے. کچھ نہیں کہا حر, میں نے بھی معاف کر دیا, میرے خدا نے معاف کر دیا. مقتل کے فکرے ہیں, امام حسین سے اجازت لی حر نے, سیدانیوں کے خیموں کے سامنے حر جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں اے اہل بیت رسول, اے رسول اللہ کے اہل بیت, ہم وہی ہیں جس نے آپ کا راستہ دیا. ہم وہی ہیں جس نے آپ کا راستہ روکا, سب سے پہلے آپ کے راستے میں حائل ہوا, آپ کی زحمتوں کا مصیبتوں کا باعث میں ہوں, لیکن اب آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے. سن سکیں گے آپ؟ کہتے ہیں اہل بیت رسول, ہماری دو خواہشیں ہیں آپ سے, دو گزارش ہیں آپ سے. وہ کیا؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اللہ, ایک سردار ہے اپنی قوم کا, یہ سردار تھا اپنی فوج کا, کہتا اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے. اور ہماری دوسری گزارش یہ ہے کہ قیامت میں سیدہ سے ہماری شکایت نہیں.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رزم بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا إله المذنبين يا أرحم الراحمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد عطا فرما، ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو روز حشر محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما، پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح مرحمت فرما، بے روزگاروں کو روزگار بابرکت عطا فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام سی عمل قائد کی سلامتی و صحت عطا فرما، ان تمام بزرگواران کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما، پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموس جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوائی کے ساتھ نیز تو نابود فرما، پروردگارہ اس قلیل عمل کو ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.